الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم سورہ کہف کی آیت 37 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں. اس سے پیچھے ایک تمثیل ہے جس میں لوگوں کے رویوں پر تبصرہ کیا گیا ہے. یہ تمثیل دو ساتھیوں کی ہے، ان میں سے ایک کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دولت دے رکھی تھی. اس زمانے کے لحاظ سے ایک بڑا باغ، یہی بڑی دولت ہوتی تھی. اس کو دو باغوں سے نوازا تھا. یہ باغ پھلتے تھے، پھولتے تھے، ان میں انگوروں کی بیلیں لگی ہوئی تھیں، ان کے گرد گرد کھجوروں کے درخت تھے، ان میں کیاریاں بنی ہوئی تھیں، چمن تھے، ان میں کھیتی کی جاتی تھی. اس شخص کو اپنی اس دولت پر بڑا ناز ہوا اور اس نے اپنے ساتھی کے سامنے اپنے اس ناز کا اظہار کیا. ظاہر ہے کہ وہ ساتھی یہ توجہ دلاتا رہا ہوگا کہ اس دولت پر تمہیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، لیکن اس نے اپنا فلسفہ بیان کرنا شروع کر دیا، جس کا خاتمہ اس بات پر ہوا کہ تم مجھے ہر دوسرے دن قیامت کی سرگزشت سنانا شروع کر دیتے ہو. ما ظن الساعة قائما، میرا خیال نہیں ہے کہ قیامت کبھی آئے گی، تاہم اگر ایسا ہو گیا، ولئن رددت الی ربی، اور مجھے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پیش ہونا ہی پڑا، تو لاجدن خیرم منہا منقلبا، تو وہاں بھی میرے لیے اس سے بہتر جگہ میری منتظر ہوگی. اس میں بلا استدلال یہ ہے کہ اگر میں تمہاری بات مان لوں کہ یہ دنیا پروردگار کی بنائی ہوئی ہے، تو اس نے مجھے یہاں دولت دی، باغات دیے، قدم و حشم دیے، تمہیں بھوکا ننگا پیدا کیا ہے. یہ تقسیم خود بتا رہی ہے کہ اس کی رضامندی کس کو حاصل ہے. اس کے بعد اگر کوئی دنیا بنی تو وہاں فیصلہ مختلف کیسے ہو جائے گا؟ میں اگر یہاں اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے اس کا مستحق قرار پایا ہوں کہ یہ دولت مجھے دی جائے، تو اسی شخصیت کے ساتھ وہاں اٹھوں گا تو اس سے محروم کیوں ہو جاؤں؟ یہ اس نے جواب دیا. ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ وقت ختم ہو گیا تھا. میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے ساتھی نے بھی اس کو پھر جواب دیا. وہ جواب آگے قرآن نے نقل کیا ہے. فرمایا قال له صاحبه وهو يحاوره، اس کے ساتھی نے اس سے گفتگو کرتے ہوئے جواب دیا. یعنی یہ گفتگو باہمی طور پر ہو رہی ہے. وہ اس کی تنبیہات کے نتیجے میں اپنے احساس کا اظہار کر رہا ہے، جواب میں اس نے بھی تبصرہ کیا. اس کے ساتھی نے اس سے گفتگو کرتے ہوئے جواب دیا اکفرت باللذی خلقک من تراب ثم من نطفة ثم سوّاک رجلا، کیا اس ہستی کا انکار کر رہے ہو جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر پانی کی ایک بوند سے، پھر تم کو ایک پورا آدمی بنا کھڑا کیا؟ یہاں کس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے؟ انسان کے خلق کی طرف. اور کہا ہے कि क्या इनकार कर रहे हो, पीछे भी देख लीजिए और आगे बिल्कुल वाजे हो जाएगा कि वो इनकार नहीं कर रहा था, अल्लाह के साथ शरीक ठहरा रहा था। जो उस ज़माने की आम तहजीब थी, लोग शिर्क ही को सही और माकूल दीन समझते थे। वो ये ख्याल करते थे कि इस दुनिया का मामा मुश्रिकाना तसव्वुरात के बगैर हल नहीं हो सकता। दूसरे लफ्ज़ों में ये कहिए कि शिर्क उनके नज़दीक बेहतरीन ताबीर थी, चुनाचे शिर्क ही के ज़्यादातर कायल होते थे, शिर्क ही को इस्तदलाल में पेश करते थे, और उस वक्त की सारी तहजीबी रवायत की बुनियाद शिर्क ही पर कायम की गई थी। फिर ये उसने क्यों कहा क्या कफर था, क्या उस हस्ती का इनकार कर रहे हो? इसके बारे में मैंने अर्ज़ किया था कि कुरान मजीद को तदब्बुर के साथ पढ़ने से ये मालूम होता है कि एक चीज़ होती है किसी चीज़ को मानने से इनकार करके उसका मुनकर हो जाना, और एक चीज़ ये है कि मानना लेकिन उस तरह नहीं मानना जिस तरह उसके लवाजिम के साथ उसको माना जाना चाहिए। यानी अल्लाह ताला को अगर कोई शख्स मानता है और इस तरह से मानता है कि हाँ एक रूह जहाँ है वो इस कायनात में कार फरमा है, माना जा सकता है कि इस कायनात की कुल्लियत इससे कोई मावरा चीज़ भी हो सकती है, ये तस्लीम किया जा सकता है कि ये आलम तो इसी तरह कदीम है लेकिन इसको आगे हरकत किसी ने दे दी है, और ऐसी सूरत उस वक्त भी होती है जब मुश्रिकाना तवाहमात के तहत या शिर्क पर मबनी मज़ाहिब के तहत ये कहा जाता है कि एक ब्रह्मा है जिसने इस कायनात को वजूद बख्शा, लेकिन वजूद बख्शने के अमल में भी दूसरी मुस्तकिल बेज़ात कुव्वतें शामिल हो गई हैं और बाद में भी इसका नज़म चलाने में शामिल हैं। चुनाचे हमारे यहाँ जिन तहजीबों के बारे में मालूमात है उसमें कहीं तीन कहीं पांच बुनियादी हस्तियाँ अल्लाह ताला के साथ इस कायनात के खल्क में या इस कायनात के अमर में इसको चलाने में शरीक समझी जाती हैं। कुरान मजीद ये कहता है कि अल्लाह ताला को अगर इस तरह के तवहमात के तहत या इस तरह के मुश्रिकाना तसव्वुरात के साथ मानोगे तो ये दरहकीकत ना मानना, ये कुफर है, यानी ये हकीकत के एतबार से शिर्क है और नतीजे के एतबार से कुफर है। कुफर का या इनकार का एक पहलू ये भी कुरान में ज़ेर बहस आया है। इसी के ज़ैल में मैंने अर्ज़ किया था कि हमारे दीन की बुनियाद चूँकि दो चीज़ों की शहादत पर है, एक ये कि हम अल्लाह को मानते हैं और अल्लाह की तौहीद के साथ मानते हैं, यानी लाजमी तौर पर उसका ये यकीन भी हमें हासिल होता है कि अब वही तन्हा खुदा है, वही तन्हा माबूद है, वही तन्हा रब है, वही तन्हा इस कायनात का इस आलम का बादशाह है। इन सारे पहलुओं को तन्हा अल्लाह के लिए मानना, ये गोया अल्लाह ताला को फिलहकीकत मानना है, सही मानी में मानना है। हमारी शहादत का दूसरा पहलू ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मैंने अर्ज़ किया था कि उसमें भी तीनों चीज़ों को मानना ज़रूरी है, ये कि आप नबी भी थे और रसूल भी थे, यानी आपको अल्लाह ने अपनी हिदायत पहुंचाने के लिए मबूस किया इस लिहाज से आप नबी थे, आपके ज़रिए से अल्लाह ताला की देनूनत या जजा व सज़ा इसी दुनिया में बरपा हुई इस लिहाज से आप अल्लाह के रसूल थे, दोनों हैसियतों में मानना। दूसरे ये कि इस पूरी कायनात पे अब जितने इंसान भी हैं या आगे आएंगे रसूलुल्लाह की बेसत उन सब के लिए हुई, यानी उनका पैगाम सब के लिए है, सब की जिम्मेदारी है کہ انہیں جب یہ اطلاع پہنچے تو وہ اس کو سمجھنے اور جاننے کی کوشش کریں. کسی شخص کو اطلاع نہیں پہنچی, کسی کی طرف جاننے اور ماننے کے لیے کوئی ترغیب نہیں ہوئی, کسی کو دعوت نہیں دی گئی, یا کسی شخص پر حق نہیں کھلا, یہ اس کے آزار ہیں, وہ اللہ کے حضور میں پیش کر دے گا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کسی ایک زمانے کے لیے تھی, کسی ایک خطے کے لیے تھی, یا کسی ایک قوم کے لیے تھی. اس کو اس طرح تعبیر کیا جاتا ہے کہ آپ الی الخلق کافہ مبعوث ہوئے. اور تیسرے یہ کہ نبوت کا سلسلہ آپ پر اس طرح ختم کر دیا گیا ہے کہ اس کی حقیقت ہی ختم ہو گئی. اس کو رسول اللہ نے اس طرح بیان کیا کہ لم یبق من النبوت الا المبشرات, نبوت کی کوئی چیز یعنی حقیقت ہی باقی نہیں رہی. صرف یہ نہیں کہ دعویٰ نہیں کیا جائے گا یا نبی ہونے کی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے کسی آدمی کو اب کھڑا نہیں کیا جائے گا, اس کی حقیقت ہی ختم ہو گئی ہے. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ سب دروازے بند کر دیے ہیں جن سے انسانوں کو کبھی کوئی ہدایت دی جاتی تھی, سوائے ایک اس چیز کے جو پہلے بھی انسانوں میں اور انبیاء میں مشترک تھی, اور وہ کیا ہے کہ کسی کو کوئی بشارت کا خواب آئے. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا کہ یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں, اور ان تینوں کو جب مانا جائے گا تو یہ پیغمبر کو ماننا ہے. ان میں سے کسی کا بھی انکار کر دیا جائے تو یہ بھی گویا کفر ہوگا. یعنی پیغمبر کو مانا, کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں لیکن حقیقت میں نہیں مانا. تو یہاں کفر کا لفظ اس پہلو سے استعمال ہوا ہے. کفر شرک یہ چونکہ بڑی اہم اصطلاحات اور تعبیریں ہیں, تو اس لیے اس کے دونوں پہلو سمجھ لینے چاہیے. یعنی سیدھا انکار کر دینا, ایک آدمی کہتا ہے کہ میں حج کو نہیں مانتا, میں روزے کو نہیں مانتا, میں اللہ کے پیغمبر کو نہیں مانتا, اس طرح انکار کر دیتا ہے. اور ایک شخص مانتا ہے لیکن اس طرح مانتا ہے کہ وہ نتیجے کے لحاظ سے انکار بن جاتا ہے, اس کو بھی قرآن مجید نے کفر سے تعبیر کیا ہے. یہاں اس شخص نے بھی یہی کہا کہ کفرت باللذی خلقک من تراب, اور اس میں بنائے استدلال کی طرف توجہ دلائی ہے کہ خدا تو تم کو نظر نہیں آتا نہ سے ہی, لیکن اپنا آپ بھی نظر نہیں آتا. یعنی کیا تو نے اس کا انکار کر دیا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ تو قرآن مجید نے یہاں اس کے علاوہ متعدد مقامات پر توجہ دلائی ہے کہ انسان کے لیے جو چیز خدا کی طرف توجہ کا باعث بنتی ہے یا لازماً بننی چاہیے, وہ اس کا اپنا خلق ہے. یہ کائنات بنی ہوئی ہے, مخلوق ہے, ہمیشہ سے ہے, کب وجود میں آئی ہے, یہ کوئی قدیم کائنات ہے ایک بڑے انفجار کے نتیجے میں جس کو اب بگ بینگ کہتے ہیں, یہ تسلسل کے ساتھ پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ جو کچھ بھی ہے اس پر تحقیق کرتے رہیے, اس کو سمجھتے رہیے, لیکن کیا اپنا وجود اور اپنا خلق بھی ایسی چیز ہے جس کے لیے کسی تحقیق کی ضرورت ہے؟ یہ تو مشاہدے کی چیز ہے. تو قرآن مجید ایک واقعی حقیقت سے اپنے استدلال کی طرف توجہ دلاتا ہے. چنانچہ میں نے اس کو بیان کیا ہے کہ انسان باقی ہر چیز کے بارے میں کہیں آدھا, کہیں پورا, کہیں کم, کہیں زیادہ علم رکھ سکتا ہے, لیکن خود اس کے اپنے وجود کا خلق آخری درجے میں اس کے مشاہدے کی چیز. اور اگر اب وہ توجہ کرے تو یہ مشاہدہ اجمالی نہیں رہا, یہ بہت تفصیلی ہو گیا. سائنس میں اور قدیم دنیا میں جو فرق واقع ہوا ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے مشاہدات اجمالی سے تفصیلی ہو گئے. یعنی پہلے بھی ہم یہ جانتے تھے کہ انسان ہمارے سامنے بن رہا ہے, سامنے بن رہا ہے, اس کو مشاہدہ کہتے ہیں. جب ہم اپنے کسی مشاہدے کے لحاظ سے کسی چیز کو دہرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اس کے اصول اور قوانین ہماری گرفت میں آ جاتے ہیں تو وہ تجربہ بن جاتا ہے. تو انسان خلق کا مشاہدہ کرتا ہے, یعنی دیکھ رہا ہے کہ وہ بن رہا ہے. چنانچہ یہ مٹی، یہ پانی، ان کے بے جان اجزاء اب ہم متعین طور پر بتا سکتے ہیں، یعنی اجمال تفصیل میں تبدیل ہو گیا ہے کہ یہ چھ عناصر ہیں جن کو ایک خاص تالیف سے جب جمع کر دیا جاتا ہے تو اس سے زندگی پیدا ہو جاتی ہے. کیسے پیدا ہوتی ہے یہ ہم نہیں جانتے، لیکن یہ ہمیں معلوم ہے کہ انسان کے بنیادی عناصر کیا ہیں. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جو چیزیں ان کو نمایاں کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں یا جو ان کا کنٹینر ہیں، جو ان کا ظرف بن رہی ہیں، وہ سب کی سب بظاہر احوال بالکل بے جان ہیں. تو انسان کے تخم کی پدا کہاں سے ہوتی ہے اس سے ہم واقف ہیں، اس کا مشاہدہ کرتے ہیں. پھر وہ کس طرح ملاپ کے مختلف مراحل سے گزرتا ہے اس کو ہم جانتے ہیں. وہ بیضہ کس طرح بنتا ہے اور کہاں بنتا ہے اس سے بھی واقف ہے. وہ نطفہ کس طرح بنتا ہے اور کہاں بنتا ہے اس سے بھی واقف ہے. اور یہ جانتے ہیں کہ وہ مختلف مراحل سے گزر کر کس طرح ایک جیتا جاگتا انسان ہمارے سامنے، آنکھوں کے سامنے بن جاتا ہے. اس میں ایک ایک چیز نمایاں ہونی شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ ایک ناتواں بچے کے طور پر ہماری آغوش میں ڈال دیا جاتا ہے. پھر وہ ہمارے سامنے بچپن اور لڑکپن اور شباب کے مراحل سے گزرتا ہے اور ارسطو افلاطون بن جاتا ہے. یہ سب کچھ ہمارے مشاہدے میں ہے، چنانچہ اسی کو پیش کیا. یہ قرآن مجید میں بنائے استدلال ہے، یعنی قرآن مجید نے سب سے پہلے اس جانب توجہ دلائی ہے کہ خدا کی طرف جو چیز انسان کے رجوع کا باعث بننی چاہیے، جہاں سے استدلال یا ریزننگ شروع ہونی چاہیے، وہ اصل میں اس کا اپنا خلق ہے. اور خلق کا یہ فعل جب اس کے مشاہدے میں آ جاتا ہے تو انسان کے شعور کی ساخت ایسی ہے، اس کو اضطراری علم حاصل ہے کہ جیسے ہی کوئی فعل اس کے سامنے آئے گا تو فعل کی نوعیت کے لحاظ سے وہ اس کا فائل تلاش کرے. اسی کو ہمارے قدماء اس طرح بیان کرتے تھے کہ بولے کل فعل ان فائل، یعنی انسان کسی اثر کو دیکھ کر اس کے مؤثر کے بارے میں سوال نہ کرے اور فعل کو دیکھ کر اس کے فائل کے بارے میں سوال نہ کرے، یہ اس کی شعور کی ساخت کے خلاف، یہ ممکن ہی نہیں ہے. اس طرح وہ مختلف شکلوں کو دیکھ کر یہ امتیاز کیے بغیر نہیں رہ سکتا. نام بعد میں رکھے جاتے ہیں، یہ مثلث ہے اور یہ چوکور ہے. اسی طریقے سے وہ کسی فعل کو دیکھ کر اس کی نوعیت کے لحاظ سے اس کے فائل کے بارے میں سوال کرنے سے نہیں رک سکتا، یہ ہویا اس کا اصرار ہے، وہ مجبور ہے اس کے لیے. تو جب وہ یہ سوال کرے گا تو اس سوال کا جواب تلاش کرنا ہوگا. یہاں انسانی عقل آ کر اس کو کھڑا کر دیتی ہے. تو اس وجہ سے اس نے بھی جب توجہ دلائی ہے، قرآن مجید تمثیل میں ایک گفتگو نقل کر رہا ہے، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ ہی کی بیان کردہ تمثیل ہے. تو اس شخص نے کہا کیا کفرت باللذی خلقک من تراب ثم من نطفہ ثم سوّاک رجلا، کیا تم اس کا انکار کر رہے ہو، اس ہستی کا انکار کر رہے ہو؟ انکار کر رہے ہو اس کے معنی میں سمجھا چکا، جس نے تمہیں مٹی سے بنایا یعنی پہلے مرحلے میں، پھر پانی کی ایک بوند سے یعنی دوسرے مرحلے میں، ثم سوّاک رجلا، اور پھر دونوں مرتبہ تمہیں کیسا سنوارا ہوا، بنایا ہوا، ہر لحاظ سے درست آدمی بنا کھڑا کر دیا، یعنی وہی ارسطو افلاطون بنا کھڑا کر دیا. یا اس کا انکار کرتے ہیں، یعنی یہ اس کے خلق کا یہ اظہار اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر خالق کا انکار کر رہے ہو، یہ کیسی بات ہے؟ یہ اس نے اس سے سوال کیا. یہاں بھی دیکھیے کہ قرآن مجید نے انسان کے بننے کے جن مراحل کو یہاں ایک جملے میں بیان کیا ہے، دوسری جگہوں پر اس کی تفصیل ہے. سورہ سجدہ میں بتایا ہے کہ وہ مٹی سے کیسے بنا، من ترابن، اور اسی طریقے سے سورہ مومنون میں تفصیل ہے کہ وہ نطفے سے کیسے بنتا ہے، اس کے مختلف مراحل کو بیان کیا ہے. دونوں جگہ تخم کی طرف، کہاں سے اٹھا ہے وہ، اشارہ کیا، یعنی مٹی کی طرف، جس کو دوسری جگہ تفصیل سے بیان کیا ہے کہ سمندروں کے کنارے پر جو دلدل سی بن جاتی ہے، یعنی پانی اور مٹی کا ایک آمیزہ بنتا ہے، وہاں سے تخلیق کی پیدا ہوئی. اور نطفے کے بارے میں تو ظاہر ہے کہ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے، اس میں بعض اوقات اللہ سبیلی تغلیب ذکر کیا جاتا ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کا کون سا حصہ مرد سے متعلق ہے، کون سا عورت سے متعلق ہے، اور پھر وہ کس طرح سے زائیگوٹ میں تبدیل ہو کے آہستہ آہستہ مختلف مراحل سے گزرتا ہے، اس سے ہم واقف ہیں۔ قرآن مجید کے یہ جتنے اشارات ہیں وہ اس معاملے میں بالکل واضح ہیں کہ یہ تصور جو موجودہ زمانے میں بہت عام ہو گیا ہے اور جس کو سائنسی شواہد کی تائید سے واضح کیا جاتا ہے کہ تمام مخلوقات کا جد امجد ایک ہے، یعنی سنگل انسسٹر سے وجود میں آئی ہے، اس کو قرآن مجید تسلیم نہیں کرتا۔ اس کا نقطہ نظر یہ ہے کہ مختلف مخلوقات کے الگ الگ جد امجد ہیں، اور پھر اس جد امجد سے وہ ایک تدریجی ارتقاء کے ساتھ تصویہ کے مراحل سے گزرتی ہیں۔ تو انسان جن تبدیلیوں کا مشاہدہ کرتا ہے، یعنی خواہ وہ بقائے انفا کے اصول پر ہوں، جس کو سروائیول آف دا فٹسٹ میں بیان کیا جاتا ہے، خواہ وہ ماحول کے اثرات میں ہوں، جس کو نیچرل سلیکشن کہا جاتا ہے، وہ جس پہلو سے بھی ہوں، وہ اصل میں مخلوقات کے خام صورت میں وجود میں آنے کے بعد ان کے تصویہ کے مراحل ہیں، ان سے گزرتی ہے ہر مخلوق، اور اس کو قرآن نے انسانوں کے بارے میں بیان بھی کیا ہے۔ یعنی ایک مخلوق خام صورت میں پیدا ہوتی ہے، پھر وہ مختلف مراحل سے گزر کر مختلف انواع میں تبدیل ہوتی چلی جاتی ہے ایک صنف کے اندر، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اختلاط کے نتیجے میں بہت سی نسلیں وجود میں آ جاتی ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کو پھر منتخب کر کے باقی رکھنے کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو قرآن مجید نے واضح کیا ہے مختلف جگہوں پر، لیکن اسی اجمال کے ساتھ کہ نہ اس وقت اس کے مخاطبین کسی سائنسی بحث میں الجھ کے رہ جائیں، اور نہ بعد کے زمانوں میں سمجھنے میں کوئی مشکل ہو، دونوں پہلو واضح ہیں۔ تو یہاں بھی دیکھیے کہ یہ نہیں کہا کہ اکفرت باللذی خلقک مما خلق، یعنی ہم نے اپنی مخلوقات میں سے کسی مخلوق کو پکڑا اور پھر اس میں سے تمہیں آگے نکال دیا، بلکہ دونوں مراحل کا ذکر الگ الگ کیا ہے۔ پہلے مرحلے کا جب تمہیں مٹی سے بنایا، دوسرے مرحلے کا جب نطفے سے بنایا، اور دونوں کے بعد ثم صبّک رجلا، یعنی پھر اس کو مختلف مراحل سے گزار کر تصویہ کیا۔ یہ تصویہ زیادہ تر مختلف افراد کے، ایک صنف کے مختلف افراد کے اختلاط سے ہوتا ہے، یعنی ان کے درمیان جب مباشرت ہوتی ہے تو اس اختلاط کے نتیجے میں نئی نئی چیزیں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں، لیکن وہ ایک ہی صنف کے مختلف افراد ہوتے ہیں، جیسے کہ اب ہم نے گایوں کی، کتوں کی، بلیوں کی ہزاروں قسمیں پیدا کر لی ہیں۔ تو یہ چیز ایسے ہوتی چلی جاتی ہے، اور اس میں وہ دونوں اصول بھی کام کرتے ہیں، یعنی بقائے انفا کا اصول، بقائے اسلحہ کا اصول، اور اسی طرح قدرتی انتخاب کا اصول، دونوں اصول بھی کام کرتے ہیں۔ تو باللذی خلق من تراب ثم من نطفۃ ثم صوّاک رجلا، کیا اس ہستی کا انکار کر رہے ہو جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر پانی کی ایک بوند سے، پھر تم کو ایک پورا آدمی بنا کھڑا کیا۔ میں نے لکھا ہے یہ انکار آخرت پر، اس نے آخرت کا انکار کیا تھا، یہ انکار آخرت پر اس کے ساتھی بندہ مومن کا معارضہ ہے۔ وہ خدا کی سچی معرفت، یعنی اس کا ساتھی، باغوں والے کا ساتھی، وہ خدا کی سچی معرفت اور اس پر سچے ایمان سے بہرہ یاب تھا، چنانچہ اس نے توجہ دلائی کہ جس خدا کی قدرت کے یہ مظاہر دیکھتے ہو، اس کے بارے میں کس طرح خیال کرتے ہو کہ مرنے کے بعد وہ تمہیں اٹھا نہ سکے گا، اس کے معنی تو یہ ہے کہ تم در حقیقت خدائی کا انکار کر رہے ہو۔ یعنی شرک کے ساتھ خدا کو مانا جائے تو یہ بھی خدا کا انکار، اور آخرت کا انکار کر کے خدا کو مانا جائے تو یہ بھی خدا کا انکار، دونوں کو قرآن کفر کہتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ ولا ثم صوّاک رجلا لکنہ اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا۔ اس میں ایک بڑی لطیف چیز یہ ہے کہ جب آپ استدلال کریں تو نتیجے کو دوسرے آدمی پر ٹھونسنے کی کوشش نہ کریں، نتیجے کو اپنے حوالے سے بیان کر دیں۔ یہاں بھی یہی کیا گیا ہے، اس نے گویا یہ کہا کہ تم اب جو چاہو کہو، یعنی میں نے استدلال پیش کر دیا ہے، نتیجہ تم جو چاہو نکال لو، لیکن میں تو یہی سمجھتا ہوں، یعنی اب یہ بات اس نے اپنے حوالے سے بیان کی، لیکن میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ میرا رب وہی اللہ ہے، یعنی جس نے مجھے بنایا ہے، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا. یعنی دونوں ایمان کے پہلوؤں کا یا نتیجے کو اپنے حوالے سے بیان کر دیا. میں نے لکھا، استاد امام لکھتے ہیں، یہ بندہ مومن نے اپنا عقیدہ بیان کیا ہے، جس سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ ایمان کے لیے صرف خدا کو مان لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ خدا ہی کو اپنا رب، پروردگار اور آقا و مالک بھی مانے. قرآن مجید کی آخری سورہ میں انہی تینوں چیزوں کا اقرار کیا جاتا ہے، اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. میں اپنے آپ کو انسانوں کے پروردگار کی پناہ میں دیتا ہوں، انسانوں کے معبود کی پناہ میں دیتا ہوں، انسانوں کے بادشاہ کی پناہ میں دیتا ہوں. تو یہ تینوں پہلو، یعنی میرا رب وہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ امر اس کے ہاتھ میں ہے، مجھے پال رہا ہے، مجھے نعمتیں دے رہا ہے، میرے وجود کو سہارا دیے ہوئے ہے، وہ میرے لیے پناہ کی چٹان ہے. اس حیثیت سے بھی اللہ ہی کو ماننا، ظاہر ہے اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسان پھر مدد کے لیے بھی اسی کی طرف رجوع کرے گا. اور دنیا میں جیتے جی اگر اللہ کی طرف سے کوئی حکم آ گیا ہے، تو دنیا کے بادشاہوں کے مقابل میں اللہ کے حکم کو ہر چیز پر ترجیح دینا، کیونکہ اصل بادشاہ وہ ہے، اصل حکمران وہ ہے، اور اسی طرح سر نیاز بھی اس کے سامنے جھکانا. تو بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ خدا ہی کو اپنا رب، پروردگار اور آقا و مالک بھی مانے. اگر کوئی شخص اللہ کا اقرار کرتا ہے لیکن رب دوسروں کو بھی مانتا ہے، یعنی اپنا پالنے والا، اپنے معاملات کو دیکھنے والا، امر کا حق کسی دوسرے کو بھی دیتا ہے، مدد دوسروں سے بھی مانگتا ہے، مشکل کشا دوسروں کو بھی سمجھتا ہے، تو فرمایا یہ شرک ہے، اور یہ شرک بھی کفر ہے. اگر کوئی شخص اپنے مال و جاہ پر مغرور ہے، جو کچھ دنیا میں ملا ہے اسے اپنے رب کی عنایت نہیں سمجھتا، بلکہ اپنی صلاحیتوں کا اعزاز سمجھتا ہے، اور اس کے نتیجے میں متکبر بنا ہوا ہے، اپنے مال و جاہ پر مغرور ہے، اس کو اپنی قابلیت کا ثمرہ و نتیجہ اور اپنے ذاتی استحقاق کا اور اپنے استحقاق ذاتی کا کرشمہ خیال کرتا ہے، اور یہ خناس اس کے دماغ میں سمایا ہوا ہے کہ اس کو اس سے کوئی چھین نہیں سکتا، تو یہ بھی شرک ہے. اس لیے کہ ایسا شخص اپنے آپ کو خدا کی خدائی میں ساجی سمجھتا ہے، یعنی وہ کسی دوسرے کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو اللہ کا شریک بنا رہا ہے. تو اس نے اپنے ایمان کا اظہار کیا اور اس نے کہا کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میرا رب وہی اللہ ہے، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. اور یہاں سے اس نے استدلال کی ابتدا کی، یعنی توجہ دلانے کی ابتدا کی ہے، نصیحت اس کے بعد ہے. اس میں ایک اور بڑی عمدہ ترتیب یہ ہے کہ پہلے حکمت کے ساتھ دعوت پیش کی ہے. حکمت کا مطلب ہے دلیل کے ساتھ، یعنی آپ نے توجہ دلائی تو استدلال پیش کیا، ریزننگ سے آپ نے بات اٹھائی، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس کا ریشنیل پہلے واضح کیا، اس کے بعد پھر اس نے نتائج کی طرف توجہ دلائی، اور پھر وہ نصیحت کرتا ہے جس کو موعظہ حسنہ کہا ہے قرآن نے. تو اس طرح گویا عملاً بتایا ہے کہ بات کیسے کرنی چاہیے سرکش انسانوں کے ساتھ، اس میں جن چیزوں کو خاص طور پر توجہ سے سمجھنا چاہیے وہ میں نے بیان کر دی ہیں. لیکن جب بھی قرآن پڑھیں تو یہ دیکھیں کہ پہلے یہ بیان کیا کہ ماننا اور مانتے ہوئے نہ ماننا اس کا کیا مطلب ہے، پھر یہ بتایا کہ بنائے استدلال انسان کا اپنا خلق ہے، یعنی خلق کا جو فعل خود اس کی ذات پر ہو رہا ہے، پھر یہ بتایا کہ انسان کے بننے کا عمل کس طریقے سے خالق کی طرف اسے متوجہ کرتا ہے، اور پھر نتیجہ سامنے رکھا ہے، لَكِنَّهُ وَاللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا. یہ گفتگو ابھی جاری ہے، ہمارا وقت ختم ہو گیا. وقولوا قولی ھذا واستغفروا اللہ لی ولکم ولسائر.